جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، مفتی کفیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ پہلے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اسے قرات عطا فرماتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے، جی جناب۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ میرا تعلق جو ہے مسجد کمیٹی سے بھی ہے، تو امام مؤذن خادم صاحب ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے کمیٹی ایک مرتبہ جیسے رہائش کے لیے گھر دیتی ہے، تو اس میں پنکھے، سیور، چولہا یا دروازوں کے لوگ وغیرہ، یہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز لگا کے پرچیز کر کے دے دیتی ہے۔ تو اب جب دوبارہ وہ چیز جیسے پنکھا جل گیا یا سیور خراب ہو گیا یا لوگ خراب ہو گیا، تو ان کے آپس کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ، یا چابی گم ہو جاتی ہے تو اب لوگ کسی کام کا نہیں رہتا، تو کیا ہر دفعہ جو ہے وہ مسجد کمیٹی ہی ان کو پرچیز کر کے دے گی، یا ایک ہی دفعہ پرچیز کر کے دینا ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد انتظامیہ کی جانب سے جو بھی امام مؤذن یا خادم یا دیگر جو بھی مسجد کا جو ہے وہ عملہ ہے، انہیں جو چیزیں فراہم کی جاتی ہیں وہ ان کے پاس امانت کی حیثیت رکھتی ہیں، اس کی حفاظت کرنا ان کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اگر اس کی حفاظت میں کوتاہی کی وجہ سے وہ چیزیں خراب ہو گئیں یا جو ہے وہ ضائع ہو گئیں، تو اس صورت میں تو ان کے اوپر تاوان اس کا لازم ہوگا کہ انہیں وہ چیز خود ہی درست کروانی ہوگی،
جو بھی رقم خرچ کرنی ہوگی وہی کریں گے،
خود ہی جو ہے وہ خرچ کریں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، جیسے اب پنکھا جل جانا ہے، تو اب اگر پنکھا جو ہے وہ خود بخود اپنی لائف ٹائم کی وجہ سے جل گیا، یا پیچھے سے وولٹیج جو ہے وہ زیادہ ہو گئے جس کی وجہ سے جل گیا، تو اس کے اندر اس امام مؤذن یا خادم کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کوئی کوتاہی یا غفلت کا مرتکب نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ جلا۔ وہ ہمارے گھر پر بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ جل جاتا ہے، تو اس صورت میں ان کے اوپر وہ تاوان لازم نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی یہ آپ ہی جو ہے وہ بنوا کر دیں، جب اس مسجد کا عرف یہ ہے کہ یہ چیزیں مسجد انتظامیہ ہی جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر اگر کوتاہی نہیں ہوئی اس چیز کی حفاظت میں، تو اب اس کی بنانا یا اس کو ریپلیس کرنا، دوسرا اس کی جگہ پر دینا، یہ مسجد پر ہی جو ہے وہ حسب معمول لازم رہے گا۔ ہاں، جہاں پر غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، اس وجہ سے جو ہے وہ چیز خراب ہوئی، جیسے یہ کہ لاک کی چابی جو ہے وہ گما دی،
جی
اب اس وجہ سے لاک توڑنا پڑ گیا، تو ٹھیک ہے، وہ اب جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ اسے تبدیل کروائیں گے، یا جو ہے وہ اور کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ان کے یا ان کے بچوں کی وجہ سے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس معاملے میں لاپرواہی برتی گئی یا بچوں نے اس چیز کو باقاعدہ توڑ دیا، تو اب اس صورت میں اس کا حکم یہی ہوگا کہ جو بھی مسجد کی چیز جو ہے وہ کوئی بھی شخص اسے جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے، اسے ضائع کرتا ہے، چاہے وہ ان کے کمروں کی ہو، چاہے وہ مسجد کی ہو، جیسے خادم ہے کہ مسجد کے اندر صفائی کے لیے مثال کے طور پہ ویکیوم کلینر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے،
جی
تو اب اگر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ غصے میں اٹھا کے کسی کو پھینک کے مار دیا جس سے وہ ٹوٹ گیا،
جی
تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اب اس کا جو بھی نقصان ہوا وہ خادم جو ہے وہ اپنی جیب سے جو ہے وہ بھرے گا۔ یوں ہی اور مختلف جتنی بھی مسجد کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہیں، تو اس کا تعلق فقط رہائش کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ رہائش کے علاوہ بھی جو امور ہیں، جو بھی مسجد کی چیزیں ہیں، وہ لوگوں کے پاس جو کام کرنے والے ہیں وہ بطور امانت ہی ہیں، تو ان پر ان کی حفاظت لازم ہے۔
مجھ سے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ غفلت کرے گا تو اس پہ تاوان آئے گا، یعنی وہ جو خرچ ہونی ہے یا نئی چیز آنی ہے اس کو وہ فیس کرے گا
جی.
اب اس کا تعین کیسے ہو, کیونکہ معاملہ ہے دو فریقوں کا, بلکہ ایک سے زیادہ, دو سے زیادہ فریقوں کا معاملہ ہے. اب وہ ایک دوسرے پہ ایسے مواقع پہ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کی جو کیفیت ہے اس کو اگر میں عرض کروں تو عمومی طور پہ ایک دوسرے پہ ڈالی جا رہی ہوتی ہے, وہ کہتا اس کی وجہ سے ہو گیا, فلاں کہتا فلاں کی وجہ سے ہو گیا. اب اس کا تعین کیسے ہو کہ جی واقعتاً غفلت کس کی طرف سے ہوئی اور ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی؟
جی, اس معاملے کے اندر یقیناً ایسا ہی ہے, اور اگر ہم امام کی طرف دیکھیں تو بنسبت کمیٹی کے یقیناً امام جو ہے وہ دینی علم زیادہ رکھنے والا ہوتا ہے, جبکہ کمیٹی کے اکثر افراد جو ہے وہ ان دینی مسائل سے جو ہے وہ عموماً ناواقف جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو اولاً تو انہیں واقفیت بھی حاصل کرنی چاہیے اور علم دین بھی حاصل کرنا چاہیے, اور اس کے لیے بہت ہی پیاری کتاب جو ہے وہ امیر اہل سنت کی چندے کے بارے میں سوال جواب, اور مفتی قاسم صاحب کی کتاب ہے وقف کے شرعی مسائل, ان دو کا پڑھنا جو ہے وہ انتظامیہ کو بھی اور جو بھی متعلقین مسجد ہیں ان کو بھی بے حد ضروری ہے, تاکہ ہر ایک کو اپنے حقوق اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی کے بارے میں آگاہی ہو سکے. بہرحال اس معاملے میں کہاں غفلت ہوئی, کہاں کیا معاملہ ہوا, تو اس کا فیصلہ خود جو ہے وہ نہ کیا جائے. خادم وغیرہ کا معاملہ ہے تو اگر آپ کے امام مسجد جو ہے وہ عالم دین ہیں تو ان سے جو ہے وہ آپ مشورہ کر لیں. کوئی ایسا معاملہ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا جس میں آپ کا یا امام صاحب کا ہی اختلاف ہے, تو کمیٹی کو چاہیے کہ بصد احترام جو ہے وہ اس کے اوپر امام سے جھگڑے نہیں, ہاں اس معاملے کے اندر کسی بڑے جو ہے وہ دارالفتا اہل سنت سے یا کسی بڑے اس شہر کے اندر سنی مفتی عالم دین سے جو ہے وہ رابطہ کر کے اور وہاں پر جو ہے موقف بیان کر کے اور دونوں کی گفتگو سننے کے بعد اس معاملے کے اوپر رہنمائی لے کر پھر عمل کیا جائے, اپنے تئیں جو ہے وہ فیصلہ کر کے نہ بیٹھا جائے.
مصر تو ایک مسجد کی بات چل رہی ہے تو اس میں ایک سوال اگر یہ بھی شامل کر لوں تو میرا خیال عوام کے لیے بہت مفید رہے گا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کمیٹی اور کمیٹی نے جو افراد رکھے ہوئے ہوتے ہیں, خادم ہیں, مؤذن ہیں یا جو بھی مسجد کی خدمت کرنے والے افراد ہیں کسی بھی اعتبار سے, تو ان کی ایک تو ذمہ داری بنتی ہے مسجد کی حفاظت, وقف کی حفاظت, اس کے سامان کی حفاظت, انتظام و انسرام سارا, لیکن جو عوام ہیں جو نماز پڑھنے آ رہی ہیں کیا اس کی بھی کوئی ذمہ داری حفاظت کے تناظر میں بنتی؟
جی بالکل, ان کی بھی ذمہ داری بنتی,
وہ تو کمیٹی میں نہیں.
جی وہ اگرچہ کمیٹی میں نہیں ہیں, جو چیزیں وہ خود استعمال کر رہے ہیں یا وہ آئے انہیں نظر آ رہا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے, یہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی, یہ خراب ہو جائے گی, یا مثال کے طور پہ خادم یا مؤذن جو ہے وہ پنکھا بند کر کے نہیں گئے, اب یہ صاحب جو ہے وہ آخر میں نکل رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اس طرف کونے والا پنکھا جو ہے وہ جل رہا ہے, اب عشاء کا معاملہ ہے پتہ ہے اگر اب یہ چھوٹ گیا تو یہ فجر تک جو ہے وہ چلتا ہی رہے گا, تو یہ خراب بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اہل محلہ پر, چونکہ مسجد ہے کس کی, اللہ کا گھر ہے,
ٹھیک ہے,
وقف جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اللہ پاک کی ملکیت پر جو ہے وہ ہوتی ہیں, تو ان تمام چیزوں کی حفاظت زمین پر, ویسے تو اللہ پاک خود حفاظت فرماتا ہے لیکن زمین پر جو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ عام مسلمانوں کے اوپر ہے,
ٹھیک,
جو جتنے قریبی ہیں ان کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہو جاتی ہے. تو لہٰذا تمام ہی جو ہے وہ نمازیوں پر, اور قطع نظر اگر کوئی نمازی نہیں ہے, غیر نمازی ہے, بے نمازی ہے مثال کے طور پہ, لیکن وہ محلے میں رہتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے یہ چیز مسجد کی ضائع ہو رہی ہے, یہ چیز مسجد کا نقصان ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. کہ مثال کے طور پہ جناب لاک کرنا جو ہے وہ امام صاحب یا مؤذن صاحب یا خادم کوئی صاحب بھی جو ہے وہ بھول گئے, اب یہ رات گزر رہا ہے اس نے دیکھا مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کوئی بھی چور جو ہے وہ اندر جا کر جو ہے وہ چوری کر سکتا ہے, تو اب بطور مسلمان اس پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ اس چیز کی حفاظت کا انتظام کرے, متعلقہ افراد کو کہہ دے, بول دے کہ بھائی یہ چیز جو ہے وہ کھلی رہ گئی, اسے بند کر لیں. تو یہ ہم سب پر, یہ اسی طرح جو چیز ہم مسجد کی استعمال کر رہے ہیں, جیسے وضو خانے میں گئے تو ہم جو ہے وہ وضو کے لیے پانی نل استعمال کر رہے ہیں تو اس کی حفاظت ہم پر جو ہے وہ لازم ہے, اسی طرح گیزر اگر ہم اس کا پانی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اندر احتیاط کرنا, واش روم ہے تو واش روم کا جو ہے وہ احتیاط کرنا, یوں دیگر اور جتنی بھی جو ہے وہ چیزیں ہیں تو ان کے اندر ہم پر بھی ذمہ داری لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال کریں. مسجد کو گندگی سے بچانا تو ویسے ہی واجب ہے
جی,
لیکن جو چیزیں گندگی کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہیں اور وہ مسجد کے جو ہے وہ حسن میں, مسجد کی جو ہے وہ نظافت کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں, تو اس اعتبار سے بھی مسجد کا خیال رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری.
ماشاءاللہ, کافی بریفلی جو ہے وہ مسجد کے حوالے سے کچھ معاملہ ڈسکس ہو گیا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی,
سوال یہ ہے کہ جیسے غسل کے اندر ہی مطلب وضو کر لیا جائے, اس کے بعد اگر آپ مسجد جا رہے ہیں تو دوبارہ وضو نہ کرنا پڑے, تو اس حالت میں وضو ہو جائے گا یا نہیں؟
جی, اسی سم
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ ملتا ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل فرمایا تو اس کے بعد وضو نہ کیا اور نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں. یہاں تو انہوں نے یہ سوال میں ذکر کیا کہ وضو کر لیا غسل میں, تو غسل کا سنت طریقہ تو یہی ہے کہ اس میں ابتدان جو ہے وضو ہوتا ہے. لیکن اگر کسی نے یہ نہ بھی کیا, یعنی وضو کیا ہی نہیں اور صرف غسل ہی کیا, تو بھی دوبارہ وضو کی حاجت نہیں ہے, کیونکہ غسل کے اندر اعضائے وضو خود بخود ہی دھل گئے. کیونکہ غسل میں تو سارے جسم پر پانی بہانا ہے, جبکہ وضو کے اندر جو ہے وہ تین اعضاء پر پانی بہانا ہے اور ایک کے اوپر جو ہے وہ مسا جو ہے وہ کرنا ہے. تو غسل میں چونکہ یہ اعضاء بھی دھل گئے تو لہٰذا مزید وضو کی حاجت نہیں. ہاں, یہاں پر ایک پبلک کے اعتبار سے ایک وسوسہ پایا جاتا ہے کہ چونکہ اس وقت انسان برہنہ ہوتا ہے, بے لباس ہوتا ہے, تو وضو کیسے ہوگا یا اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. تو وضو کے وقت جو ہے وہ مستحب تو یہ ہے کہ ستر جو ہے وہ چھپا ہوا ہو, لیکن اگر نظر آ رہا ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا نہیں, تو اپنا ستر دیکھنے سے یا کسی کا بھی خدا نخواستہ دیکھ لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو لہٰذا اگرچہ برہنہ ہیں اور اس وقت پانی بہہ گیا اور اعضائے وضو کے اوپر کمپلیٹ جو ہے وہ پانی بہہ گیا, تو آپ کا وضو بھی ہو گیا غسل کے ساتھ, تو آپ ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتے ہیں.
مقصود یہاں پہ دو بات فرما دیں, ایک تو یہ کہ عوام میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے جی نیت تو ہم نے کی تھی غسل کی, اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھلے سنت طریقے سے نہ بھی کیا ہو, جو اعضائے وضو شروع میں دھونے کی ایک ترتیب ہے وہ نہ کی بھی ہو, صرف سارے جسم پہ پانی بہایا, تو وہ بہایا پانی غسل کی نیت سے, وضو کی نیت سے تو بہایا جی. دوسری بات یہ کہ وضو میں ہے سر کا مسا کرنا فرض, اب یہاں تو سر کا مسا کیا نہیں ہے, تو بھی تو بال وال سب دھل گئے, تو ان دونوں کا کیا ہوگا؟
پہلی بات تو یہ بعض چیزیں وہ ہیں جس میں نیت نہ ہو تو وہ چیز ہی نہیں ہوتی.
ٹھیک,
جیسے نماز, کہ نماز میں نیت شرط ہے, نیت نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی.
ٹھیک,
بعض وہ ہیں جن میں وہ کام تو ہو جاتا ہے ثواب نہیں ملتا.
ٹھیک,
ان نمل اعمال بالنیات, تو اس کی جو شرح علماء نے بیان فرمائی تو یوں آگے دو تقسیم اس کی جو ہے وہ نکلتی ہیں. تو وضو ان اعمال میں سے ہے کہ پانی پھرنے سے, پانی بہہ جانے سے وضو ہو جائے گا, غسل ہو جائے گا, اگرچہ نیت نہ ہو. نیت نہیں کی تو ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا, لیکن بہرحال وہ کام ہو جائے گا.
ٹھیک,
تو یوں بغیر نیت کے بھی وضو ہو گیا. اور جہاں تک جو ہے وہ مسا کا تعلق ہے, تو چونکہ مسا جو ہے وہ اس کے اندر تو فقط تری پہنچانا ہے, جب تری سے زیادہ اس کا پانی ہی پہنچ گیا تو بدرجہ اولا جو ہے وہ کام مکمل ہو گیا, تو یوں ہو جائے گا. اور عام اس کے اندر بھی سنت مسا کرنا ہے, لیکن اگر کسی نے مثال کے طور پر پانی سر دھو لیا تو بھی اس صورت کے اندر اس کا مسا والی چیز پائی جائے گی اور وہ فرض مکمل قرار دیا جائے.
ٹھیک ہے, یعنی دھونا جو ہے وہ تو اوپر لیول
کا ہے, اوپر کا ہے.
ٹھیک ہے, اگلا سوال دیجیے.
محمد فیضان اتاری, میرا دارالفتا اہل سنت کے اندر یہ سوال عرض کرنا ہے کہ ہم ایسے ادارے میں جاب کرتے ہیں جہاں پر وقفی چیزیں ہوتی ہیں, تو ہمارا اس وقفی چیزوں کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا کیسا؟
جی, اس سے
اداروں میں کام کریں, چاہے وقفی ادارہ ہو یا جو ہے وہ غیر وقفی ادارہ ہو, چونکہ چیز آپ کی جو اپنی نہیں ہے تو وہ کسی اور کی. اگر کسی کا پرسنل ادارہ ہے, پرائیویٹ ادارہ ہے, تو وہ اس کی ذاتی ہے, تو اس کی بھی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے.
ٹھیک,
اور وقفی ادارے کے اندر بھی یہی ہے. یہاں یہ فرق ہے کہ یہاں پر وہ اجازت بھی کوئی دینے والا نہیں ہے.
ٹھیک ہے, یعنی اجازت مل بھی نہیں سکتی.
مل بھی نہیں سکتی. اب اجازت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک عرفاً اجازت ہوتی ہے کہ عرفاً اس چیز کے استعمال کو معیوب نہیں سمجھا جاتا اور جو بھی اس کا مالک ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتا. تو مثال کے طور پہ پین ہے, تو اگر ادارے کے پین سے میرا فون آیا اور میں نے کوئی فون نمبر لکھنا ہے اور میں نے فقط وہ فون نمبر لکھ لیا, تو اس پر جو ہے وہ کوئی بھی معترض نہیں ہوگا, یہ معمولی سی چیز ہے اس کے اوپر. تو تو اگر اس طرح کا استعمال ہے تو اس کی اجازت ہے، یہ وقفی اداروں میں بھی اجازت ہے اور غیر وقفی میں بھی اجازت ہے. ہاں غیر وقفی میں اگر کوئی سیٹ منع کر دے کہ بھائی میرا پین تو میں اتنے کام کے لیے بھی استعمال کرنے
نقطہ بھی نہیں لگا رہا،
ہاں تو پھر جو ہے وہ اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اور جہاں پر عرف سے ہٹ کر ہے تو اب اگر غیر وقفی ادارہ ہے، پرائیویٹ کسی کا ادارہ ہے، تو اس کی اجازت درکار ہوگی. بغیر اجازت استعمال کیا تو گناہگار ہوگا، ہاں البتہ پھر بھی اس سے معاف بھی کروانا ہوگا. اور جو وقفی ادارہ ہے وہاں پر اگر کوئی ایسی چیز استعمال کی تو گناہگار بھی ہوگا اور پلس اس کا تاوان بھی دینا ہوگا،
یعنی معاف نہیں کرا سکتا،
وہاں معاف کرنے والا کوئی موجود ہی جو ہے وہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں پر آپ کو وہ چیز ہی جو ہے وہ دینی ہوگی. تو ان باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. اور واقعی ایسا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اداروں کی چیزیں استعمال کرنے میں جو ہے وہ بے باک جو ہے وہ ہوتے ہیں اور اس کو اپنا حق تصور کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حتی الامکان تو یہی کوشش کی جائے کہ عرفاً بھی جن چیزوں کی اجازت ہے اس میں بھی کوشش کر کے اپنی پرسنل ہی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، تاکہ اس عرف کی وجہ سے کہیں بندہ عرف کے غیر عرف کے اندر داخل نہ ہو جائے. لیکن بہر معمولی چیزوں کی، عرفاً جن چیزوں کی اجازت ہے، اب وہ عرف کا تعین بھی خود بیٹھ کر جو ہے وہ نہ کرے نا.
اس عرف سے کیا مراد ہے؟ آپ بار بار فرما رہے ہیں عرف.
عرف سے مراد یہ کہ گویا کہ معاشرہ یا اہل زمانہ ہی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کام کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا. اس مسئلے میں عرف کی جو میں تعریف بتا رہا ہوں، ویسے تو عرف کی اپنی اصطلاحی تعریفیں ہیں، یعنی یہ جیسے میں نے پین والی مثال دی، تو اب پین چاہے سرکاری ادارے ہوں، غیر سرکاری ادارے ہوں، پرائیویٹ ہوں، وقفی ہوں، کہیں بھی اگر کوئی بھی شخص آتا بھی ہے، تو جیسے مدارس کے اندر بھی کوئی ایڈمیشن کے لیے آیا تو اب جو ہے وہ پین لے لے گا محتمیم صاحب سے اور اپنے بچے کا کوئی نام وغیرہ اگر اس نے لکھنا ہے تو وہ فل کر کے جو ہے وہ دے دے گا. اب حالانکہ وہ تو اپنا ذاتی یہ چیز جو ہے وہ بھر رہا ہے، یہ اس دوران کوئی اور ایسا کام آ جاتا ہے تو ہم کسی سے بھی پین پکڑ لیتے ہیں، کوئی بھی اعتراض جو ہے وہ نہیں کرتا. تو یہ ایک مثال دی ہے میں نے کہ اس طرح کی معمولی چیزیں ہوتی ہیں تو جس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو اس حد تک جو ہے وہ ان کی اجازت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. بس اس میں بعض اوقات تو یوں بھی ہے کہ شکایات بھی ملی کہ کہیں، شکایت سے مراد ہے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کسی ادارے میں کوئی شخص تھا، کسی جاب پر تھا، کسی ذمہ داری پر تھا، اب کسی بھی وجہ سے اب وہ وہاں سے رخصت ہو رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، تو اب وہ اپنے طور پہ بیچارہ نہ سمجھ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنا جو میرا نقصان کر رہا ہے نا ادارہ، میں ادارے کو بھی سبق سکھاؤں، تو وہ کچھ چیزیں توڑ پھوڑ کر یوں کر کے خراب کر کے دے کر جاتا ہے. یہ سننے میں آیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
آپ کے سننے میں آیا، میرے دیکھنے میں بھی جو ہے آیا ہے کہ لوگ اس طرح، اور چیزوں سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں، چیزیں تو پھر آپ لے آتے ہیں لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریکارڈ ڈیلیٹ کر کے چلے جاتے ہیں.
یا اللہ،
تو یہ زیادہ، یعنی کہ ادارے کی سالوں کی محنت ہے نا. چیز تو چیز ہے، باہر سے آپ خرید لیں، مگر کیمرہ اگر کوئی توڑ کے خدا نہ خواستہ چلا جاتا ہے تو آپ دوسرا کیمرہ،
یعنی لیپ ٹاپ توڑ دیا تو یہ تو دوسرا لے لیں گے، لیکن ڈیٹا ہی ڈیلیٹ ہو گیا. سارا
ڈیلیٹ ہو گیا تو آپ کے سالوں کا جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کے جو کام ہے وہ کتنا جو ہے وہ اس کا،
اور ہو سکتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے مالیت لگی،
مالیت جو ہے وہ اس کے اوپر لگی ہو. تو لوگ ایسا جو ہے واقعی جو ہے وہ کرتے ہیں. اور گزشتہ دنوں ہی میری ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس کے اندر کچھ پروفیشنلز تھے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا لوگ واقعی جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ جاتے ہیں کہ آنے والا جو ہوتا ہے نا، یعنی سیٹ پر جب کوئی نیا اس جگہ پر آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اب میں کیا کروں، کہاں سے آغاز کروں.
جی.
تو یقیناً یہ جو ہے وہ سراسر زیادتی ہے. ادارے نے اگر ان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ معاف ہے، اس کی پکڑ ہے. اللہ اگر دنیا میں پکڑ نہیں بھی ہو سکی تو آخرت میں تو پکڑ ہے نا.
ٹھیک
ہے. لیکن اس کا ادارے نے جو بھی زیادتی کی، ادارے کے کسی فرد نے کی ہو،
ٹھیک،
لیکن آپ جو اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ پورے ادارے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو فرد کی جانے والی غلطی کی سزا آپ معاشرے کے تمام افراد کو دیں، یہ کہاں کی جو ہے وہ کہاں کا انصاف ہوا. دوسری بات یہ کہ کیا آپ جس نے جتنی زیادتی کی آپ بھی اتنی ہی اس کا جواب دے رہے ہیں؟ اس چیز کا تعین نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ایسا تو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. کہیں بھی ایسا معاملہ ہو کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم صبر کو اختیار کریں اور عفو درگزر سے کام لے کر اس معاملے کو جو ہے وہ اس کے اوپر ہی جو ہے وہ چھوڑ دیں کہ آج نہیں تو کل قیامت کے اندر بہرحال جس شخص نے زیادتی کی ہے وہ اپنی زیادتی کا جواب دہ ہوگا. اور اگر آپ کو اس سے صبر نہیں ہو رہا تو جو بھی متعلقہ اس کے حکام ہیں یا افراد ہیں ان تک اس کی شکایت آپ پہنچا سکتے ہیں تو وہ شکایت جو ہے وہ پہنچائیں, قانونی کاروائی کر سکتے ہیں تو اب وہ قانونی کاروائی جو ہے وہ کریں.
ٹھیک,
لیکن خود سے اپنے طور پر خود ہی جو ہے وہ منصف بن جانا, جج بن جانا اور خود ہی جو ہے وہ فیصلہ کر لینا, یہ انسان کو جو ہے وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ غلطی کی طرف ہی لے جاتا ہے. اور خاص طور پہ اپنے ذاتی معاملے میں چونکہ اپنے جذبات ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت فیصلہ جو ہے وہ درست ہو یہ ممکن جو ہے وہ عموماً نہیں ہوتا.
اسے بھی یہ ارشاد فرمائیں گے جو آپ نے جو جواب دیا اس سے ایک بات, کہ جب کوئی شخص کسی ادارے سے, کسی منصب سے, ملازمت کے کسی عہدے سے یا غیر ملازم بھی ہو تو وہ جب ہٹتا ہے یا اسے ہٹایا جاتا ہے تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے, اسے کس قسم کی شرعی احتیاط کرنی چاہیے, کیا زیادتی ہونے, کیا غلطی ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اس موقع؟
دیکھیں, کسی بھی ادارے کے اندر آپ جاب کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ان کے ساتھ ایک کوئی کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ جو بھی ہے وہ ایک لمیٹڈ ہوتا ہے, ان لمیٹڈ جو ہے وہ نہیں ہوتا. عمومی طور پہ اگر ہم سرکاری اداروں کی جانب کریں تو ان کی ریٹائرمنٹ کی جو مدت ہوتی ہے وہی ان کا گویا کہ کانٹریکٹ ہوتا ہے.
جی,
لیکن پرائیویٹ اداروں میں ایسا نہیں ہوتا. بعض جگہوں کے اوپر تو باقاعدہ طے ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ مثال کے طور پہ 4 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے آپ سے. اچھا, کانٹریکٹ کا ورڈ بھی عموماً گورنمنٹ میں بھی یوز ہوتا ہے کہ جو پراپر ان کے سرکاری ملازم نہیں ہوتے کہتے ہیں ان کو کانٹریکٹ کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, اٹ مینس یہ ٹیمپریری جو ہے وہ امپلائے ہیں ہمارے. تو اب جو بھی آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کسی نے کیا ہے تو وہ اس کانٹریکٹ کا ہی پابند ہے. اچھا, نہ صرف وہ پابند ہے, آپ بھی پابند ہیں. ہمارے ہاں عمومی طور پر ون سائڈ تو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی ادارہ پابند ہے, ادارہ مجھے کیوں نکال رہا ہے, لیکن ہمارا جب دل چاہتا ہے ہم جو ہے وہ
چھوڑ کے چلے جاتے,
چھوڑ کر جو ہے وہ چلے. حالانکہ جب آپ عقد کی بات کرتے ہیں, عقد اجارہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں فریقین جو ہے وہ پابند ہوتے ہیں.
اس معاہدے میں تو دونوں طرف
دونوں جو ہے وہ ہیں, ہاں, باہمی رضامندی سے. ٹھیک ہے, اس کو کبھی بھی جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کر سکتے ہیں.
ٹھیک,
باہمی رضامندی نہیں پائی جائے گی تو اب ختم کرنے کی صورت دو ہوں, یا تو کانٹریکٹ کا آپ کا ڈیوریشن کمپلیٹ ہو گیا, یا کوئی شرعی ایسا عذر پایا گیا جس کی بنیاد پر آپ اس ایگریمنٹ کو یک طرفہ بھی کینسل کر سکتے ہیں. یہ شرعی عذر دونوں طرف سے پایا جا سکتا ہے, ملازم کی بھی جانب سے بھی اور سیٹ کی جانب سے بھی. اس کی فقہا نے جو ہے وہ کئی تفصیلات جو ہے وہ ذکر کی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی شخص کا جو ہے وہ گھر ہی جو ہے وہ مکمل شفٹ ہو گیا کسی اور جگہ پر, اب وہ یہاں پر ملازمت کر ہی نہیں سکتا.
ٹھیک,
تو اب اس کو یہ کہنا کہ نہیں تم یہیں پر ہی کرو, انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اس کے لیے ممکن نہیں. تو اچھا, اسی طریقے سے ادارے کی جانب بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پوسٹ تھی, اب وہ ڈپارٹمنٹ ہی بند ہو گیا.
صحیح,
تو اب جب ڈپارٹمنٹ ہی بند ہو گیا تو اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر ایڈجسٹمنٹ ممکن ہوگی تو یقیناً کرنی چاہیے, لیکن جس ڈپارٹمنٹ کے جس بھی پوسٹ پر وہ شخص تھا, جب وہ پوسٹ نہ رہی تو اب اس سے بھی جو ہے وہ کینسل کر لیا جائے گا, کام ہی ختم ہو گیا. یہ چند مثالیں دی ہیں, مزید اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کتب کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. تو بہرحال جب بھی علیحدگی ہو ادارے سے تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ دوبارہ بھی آپ کو پلٹ کر یہاں آنا پڑ سکتا ہے. یہ تو ایک اوور آل آپ بیہیویئر کے اعتبار سے بات کریں کہ زندگی میں کبھی بھی انسان کو اپنا کسی بھی جگہ پہ راستہ ٹوٹل بند نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک,
کیونکہ حالات انسان کو کبھی بھی کہیں جو ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں.
ہاں, ہوں گے کیا ہمیں پتہ نہیں.
جی, وہ ہمیں یقیناً جو ہے وہ نہیں پتہ, آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار میں جو ہے وہ یہ کروں گا. اچھا, پھر جو اس طرح کی اپنی اڑی پر آ جاتے ہیں بسا اوقات, پھر وہ جو ہے وہ بےچارے بڑے پریشان جو ہے وہ ہو جاتے ہیں کہ وہ یعنی ایک طرف ان کی انا کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری طرف ان کا سمجھے گھر یا فیملی جو ہے وہ پرابلم کا جو ہے وہ شکار ہو رہی تھی, لیکن وہ اپنی انا کا جو ہے وہ شکار بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہونا تو یہی چاہیے دونوں ہی جانب سے, کہ چاہے عذر کی بنیاد پر ہو, بغیر عذر کے ہو, باہمی رضامندی سے ہو, کہ اختتام بھی جو ہے وہ احسن انداز میں ہو, دونوں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں, ادارہ بھی جو ہے وہ اپنے تمام تقاضے پورے کرے اور جانے والا بھی اپنے تمام تقاضے پورے کرے. اور ایسے جائیں کہ کل کو دوبارہ ادارہ بھی جو ہے وہ آپ کو لینے کے لیے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جو ہے وہ سینہ کھلا رکھے, اور آپ بھی آنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں, آپ کو آنے میں بھی کوئی جو ہے وہ حرج نہ ہو. اچھا, کمی کمزوری کہاں نہیں ہوتی, سبھی جگہ جو ہے وہ ہوتی ہے. تو آج ممکن ہے کہ جیسے کئی دفعہ ایسے مسائل ہمارے پاس بھی جو ہے وہ آتے ہیں کہ بھئی ایک شخص ہے قرات میں, قاری صاحب ہیں, تو بھئی کلاس میں بچوں کو پڑھانے میں کمزور مسئلہ رزلٹ کی وجہ سے ہوئے, تو بھئی ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان سے معذرت ہوئی ہو, لیکن ممکن ہے کہ وہ بہت اچھے جو ہے وہ ناظم بن سکتے ہوں نظامت کے اعتبار سے, یا ممکن ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے کسی اور شعبے کے اندر کسی اور جگہ پر جو ہے وہ لگ سکتے ہوں.
ٹھیک ہے,
تو یوں ممکن ہوتا ہے اداروں کے اندر کہ بھئی ایک چیز کے اعتبار سے آپ کوالیفائی نہیں کر رہے, لیکن دوسرے اعتبار سے آپ اپنی جگہ پر جو ہے وہ, ایک شخص ہے کہ مثال کے طور پہ میتھ کا ٹیچر تھا, وہ میتھ کے ٹیچر کے طور پہ تو نہیں چل رہا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اکاؤنٹنٹ کے طور پر جو ہے وہ چل جائے
جی
اپنی جو بھی اس کی نالج یا اسکلز ہیں. تو بہرحال دونوں ہی جانب سے اس بات کا خیال کرنا چاہیے, ادارے کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ ادارے کو ہمیشہ بڑا پن کا ثبوت دینا چاہیے, کیونکہ بہرحال ادارہ ادارہ ہوتا ہے, وہ ایک سمجھیں کہ مجموعی افراد کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, فرد واحد فرد واحد ہوتا ہے.
ٹھیک,
ادارے کا کوئی بھی عمل اس کے تمام ملازمین پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے, فرد واحد کا کوئی عمل جو ہے وہ بقیہ پر نہیں ہوگا, لوگ اسی کو برا کہیں گے کہ یار یہ تمہارا جو ہے وہ
غلطی
تمہاری. تو ادارے کو یقیناً بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے, اور جو بھی اس کے واجبات ہیں, اولاً تو واجبات جو بھی ہوں چاہے ادارہ ہو یا کوئی بھی فرد ہو, تو ظلمن روکنے ہی نہیں چاہیے, جس کے جو واجبات بنتے ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر. اور پھر اگر آپ روک بھی لیں گے تو رکھیں گے کہاں آپ, آپ کے پاس تو امانت ہے
جی,
آپ نے تو یعنی اس کو قیامت تک سنبھال کر ہی پھر رکھنا ہے.
آپ کمپنی کی اپنے گھر تو نہیں لے کے جا سکتا,
وہ تو رکھا ہی رہے گا, تو وہ تو آپ کو سمجھیں کچھ اس کو اس کے حقدار تک پہنچا دیں, اسی میں آپ کی عافیت ہے
جی. جزاک اللہ.
اور یہی اس شخص کے لیے بھی کہ وہ بھی اگر ادارے کی کوئی چیز, جیسے آپ نے کبھی کوئی سامان لے گئے توڑ گئے یا کچھ سامان اٹھا لیا, تو وہ بھی یہ کہ یار یہ تو میں اس کو کروں گا کیا, بس اوقات لے آنے والے کے کام کا بھی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہی بات ہے کہ آپ پر قیامت تک وہ چیز جواب دہی ہے نا آپ کے اوپر, کہ آپ کو واپس جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ دینی ہی ہے, اور اگر نہیں دی تو پھر قیامت کے اندر جو اس کی جواب دہی ہے وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ اس چیز کے جو ہے وہ فکر جب دونوں طرف ہوگی, سیٹ کی جانب بھی ملازم کی جانب بھی, تو اس کا خیال. اور یہ جو ابھی ہم نے بات کی تو ادارے اور اس کی بات کی, پرسنل اگر دیکھیں تو بہت زیادہ ہوتا ہے, یعنی کوئی سیٹ ہے اس کے چار ملازم ہیں کسی دکان کے اوپر
جی,
تو وہاں تو وہ سوچتا ہے کہ بس اب مجھے کون پوچھنے والا ہے, میں جو دل چاہے کروں, اور بس اوقات یوں کہہ بھی دیتے ہیں جو اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ لو, تو یہاں تو شاید کوئی کچھ نہ اکھاڑ سکے, لیکن کل قیامت کا دن یقیناً پھر جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ کوئی صلح کر نہیں پائیں گے.
اللہ,
تو آج دنیا کا ہی موقع ہے کہ اپنے آپ کو چاہے نیچا کر لیں, لیکن حقوق العباد کے معاملے کے اندر اپنے آپ کو کلیئر جو ہے وہ بندہ کروا لیں.
وہ سب اس میں ایک چھوٹا سا کہ ہر کوئی جو اپنا حق مانگ رہا ہوتا ہے, اگر کوئی یوں کر لیں کہ وہ دوسرے کے جو حقوق ہیں اس کا بھی تھوڑا خیال کر لیں, تو دونوں طرف سے ایک اچھی صورتحال نہیں ہو جائے گی؟
یقیناً ایسا ہی ہے. اسلام کے جتنے بھی امور ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں, تو اسلام نے اپنا حق مانگنے کے بجائے زیادہ اس بات پر درج دیا کہ آپ دوسرے کا حق ادا کریں.
ٹھیک,
آپ بدگمانی دیکھ لیں, غیبت دیکھ لیں, چغلی دیکھ لیں, ان سب چیزوں میں کیا ہے,
ایسا ہی
دوسرے کا حق ادا کریں.
ٹھیک, اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو,
اس کے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں, آپ اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. یہ تھوڑی کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بھی نہ کریں,
وہ آپ کے بارے میں نہ کریں.
آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے دوسرا گناہ میں مبتلا ہو. آپ محل تہمت پر کھڑے نہ ہوں کہ لوگ آپ کے بارے میں بدگمان ہوں.
بلکہ مجھ سے وہ حدیث پاک ہے نا کہ جو
اللہ اور آخر, جی وہ بھی ہے, اور یہ بھی کہ جو یہ والی آپ نے بڑی اچھی حدیث بیان فرمائی کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جو ہے وہ جوڑو. اور یہ تو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں دارالفتا میں جب طلاق کے مسائل جو ہے وہ آتے ہیں, تو اور اسی طرح رشتہ داروں کے جو آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں, اس کے اندر ہم اکثر یہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کئی چیزوں کے اندر نظر آ رہا ہے یقیناً معاشرتی اعتبار سے, دیگر امور کے اعتبار سے, کہ بھئی شوہر کی جانب سے زیادتی ہے یا کسی جانب بیوی کی جانب سے زیادتی ہے, تو واقعی ہم کیا کریں, تو ان کو یہی درس دیتے, حدیث تو ہمیں یہ کہتی ہے. تو اس چیز کو اگر ہم اپنا لیں تو یقیناً جو ہے وہ ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو. سبحان اللہ.
کال دیجیے اگلی.
اگر میں ایک کاروبار کو شروع کرتا ہوں اس میں حصہ کہتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کے نام پہ 25% اس میں جو اپنا پرافٹ آتا ہے اس کا حصہ رکھنا چاہتا ہوں, کیا اس پرافٹ سے میں اپنے قرضے یا اپنے بھائیوں کے یا خاندان کے قرضے اتار سکتا ہوں؟ یعنی یہ کوشچن لگی ہے سر.
جی سر,
دیکھیں اللہ پاک کے لیے جب آپ نے رکھا ہے تو وہ صدقے کی نیت ہے. صدقہ جو ہے وہ اپنے مال میں بھی بعض جگہ ہوتا ہے, جیسے اولاد پہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں, بیوی پر خرچ کر رہے ہیں, والدین پر خرچ کر رہے ہیں, یہ بھی صدقہ ہے. لیکن یہ گویا کہ آپ کے اوپر حقوق کے اعتبار سے لازم بھی ہے کہ یہ نفقات ہیں اور یہ آپ پر خرچ لازم ہے. تو اپنے ذاتی خرچ میں استعمال کرنے کے بجائے یہ جو بھی نیت کریں اس سے دوسروں کے ادا کریں. ہاں, دوسروں کا قرض ادا کر دیں, بہنوں کا, بھائیوں کا, ان کے قرض ادا کریں, تو یہ زیادہ جو ہے وہ ثواب اور صدقے کے جو عرفی معنی ہیں اس کے زیادہ جو ہے وہ قریب ہیں. اپنے ہی وہ پیسہ نکال کے انسان اپنے ہی اس میں استعمال کرے گا, یار میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں اسی پیسوں سے کھلا دیتا ہوں, وہ تو آپ یہ نیت نہ کرتے تو بھی آپ اپنے پیسوں سے ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ کھلا رہے تھے, تو پھر 25 میں سے الگ کرنے کا کیا معنی ہوا؟ تو لہٰذا اس میں یہی ہے کہ آپ دوسرے مسلمانوں کے جو غریب نادار لوگ ہیں ان کے قرضے ادا کر دیں, ان کی اور کسی طریقے سے مدد کریں.
ٹھیک ہے, وہ سب انہوں نے جیسے کہا کہ کاروبار میں سے 25% الگ کر کے رکھ لوں نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے لیے
راہ میں
خرچ کروں گا, تو کیا ان کے اوپر لازم ہوگا اگر ضرورت ایسی پڑ جاتی ہے, ایسا مطلب حالات بدل جاتے ہیں یا نیت بدل جاتی ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے تنگی آ جاتی ہے کہ اب اس کی گنجائش نہیں بچتی, تو کیا یہ رقم یہ اپنے پرسنل استعمال میں لائیں گے تو ناجائز ہوگا؟
نہیں, ناجائز نہیں ہوگا. ہاں البتہ حتی الامکان یہی کوشش ہو کہ جو پیسے جس نیت کے ساتھ الگ کر دی ہیں اس میں اپنی نیت تبدیل نہ کی جائے, کیونکہ اللہ پاک سے گویا کہ وعدہ بندے نے کیا ہے, تو وعدے سے پھرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کو ادا کرتے رہیں اور رکھنے کے بجائے اس کو خرچ کریں, کیونکہ حقیقی معنوں میں صدقہ اسی وقت ہوگا جب وہ خرچ ہو جائے گا آپ کے پاس سے. آپ نے رکھ کے الگ ڈبے میں رکھا ہوا ہے تو ابھی تک تو وہ آپ کی ملکیت پر ہے, اچھی نیت کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے اس سے انکار نہیں, لیکن جو حقیقی اعتبار سے صدقہ ہو گیا وہ جب مستحق کے ہاتھ میں پہنچ گیا,
ٹھیک ہے,
یا مسجد میں دے دیا, مدرسے میں دے دیا, دعوت اسلامی کو دے دیا, تو جب یہ آپ کے پاس سے نکلے گا تو پھر جو ہے وہ صدقہ. اچھا, نکلے گا بھی دو طرح سے, کہ ایک ہے کہ نکل کے آگے پہنچ گیا اور ایک ہے کہ راستے میں ہی, کہ بھائی میں نے آپ کو دیا کہ آپ جو ہے نا وہ فیضان مدینہ پہنچا دیجئے گا, آپ 4 دن تک لے کر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں, تو ابھی تک صدقہ میرا نہیں ہوا.
صحیح, وہ کامل جب ہی ہوگا جب پہنچے,
جب جو ہے وہ پہنچ جائے گا. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کا زیادہ اماؤنٹ ہو جاتا ہے, اسی طرح صدقات باکس وغیرہ بھی جو ہمارے ہاں دکانوں پہ بھی رکھے ہوتے ہیں, گھروں میں بھی ہوتے ہیں, تو اس میں بھی یہ کوشش کریں کہ حتی الامکان جتنا جلد از جلد اس صدقے کو اس کے مقام تک پہنچا سکتے ہیں اتنا جلد از جلد پہنچا دیں.
مطلب گھروں میں اگر کوئی اس کا وہ ڈیوریشن بنا لیں, جیسے مہینے کی کوئی تاریخ بنا لیں, سر وہ رکھنے کا مقصد بھی یہی کہ روز آنا جانا بعض اوقات دشوار ہوتا ہے, تو گھر میں رکھا ہوا ہے تو وہ ایک اماؤنٹ جو ہے وہ چھوٹا ڈال دیا کوئی اماؤنٹ, اور فیملی ممبرس کو بھی عادت پڑتی ہے صدقہ دینے کی.
ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بھائی یہ کہ جیسے وہی کہ کسی کے ہاں کم ہوتا ہے, کسی کا کبھی زیادہ ہو گیا,
جی جی جی,
تو اب جیسے زیادہ ہو گیا تو اب میں کو نہیں اسی تاریخ پر کھولنا ہے, زیادہ ہو گیا تو اچھی بات ہے, میں جلد از جلد جو ہے وہ اس کو ادا کر.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
میں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک پلاٹ خریدا تھا جس کی ملکیت 24 لیکس تھی. اب اس کو ایک سال کا نومبر میں ایک سال پورا ہوا ہے, تو میں نے اس پہ زکوٰۃ نہیں نکالی, یہ انویسٹمنٹ کے لیے ہی لیا تھا, میں بھول گیا تھا ٹائم پہ زکوٰۃ نکالنا. تو اب میرے پاس اتنا کیش نہیں ہے کہ میں وہ زکوٰۃ اپنا حصہ یا بھائی کا نکال سکوں, تو برائے مہربانی مجھے اس کے لیے بہن بھائی فرمائیے کہ کیا میں امی کے پیسے میرے پاس پڑے ہوئے, ان کا جو حصہ ملا تھا ان کے پیسے کچھ پڑے ہوئے میرے پاس پروفٹ کے, ان میں سے زکوٰۃ دے سکتا ہوں ادھار کے طور پہ؟ جزاک اللہ.
جب سال پورا ہو گیا اور آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا تو وہ مال تجارت ہے, سال پورا ہونے کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی. زکوٰۃ جب سال پورا ہو جائے تو فوراً دینا ضروری ہوتی ہے, اس میں بلا عذر شرعی تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے. تو جو تاخیر کی اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور فوری طور پہ اب زکوٰۃ ادا کر دیں. اگر کیش نہیں ہے تو اگر کوئی اور چیز موجود ہے جس کو زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں تو وہ چیز بھی ڈائریکٹ زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہے, اور اس کو بیچ کر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یوں ہی کسی سے ادھار پیسے لے کر اس سے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ والدہ کے پیسے موجود ہیں تو والدہ سے بطور ادھار لے کر آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں.
سر انہوں نے کہا 24 لاکھ کا لیا تھا ایک سال پہلے, تو تو اب جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آئے گا تو اس میں قیمت کا تعین کون سا ہوگا؟
جب سال پورا ہوا اس وقت اس کی ویلیو کیا تھی؟ اگر وہ 30 لاکھ ہو گئی تو 30 لاکھ کے اعتبار سے دیں گے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی کم ہو گئی 24 سے 20 ہو گئی تو اب وہ 20 کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالے،
کرنٹ ویلیو پہ دیں گے۔
جی
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، افضل صدقہ کون سا ہے اور کس کو دینا افضل زیادہ ثواب ملتا ہے؟ کچھ لوگ دالیں چاول وغیرہ قبرستان کے اوپر کیڑے مکوڑوں کے لیے ڈال آتے ہیں، ایسا کرنا یا گوشت کا صدقہ یا بکرے کا صدقہ یا پیسوں کی صورت میں صدقہ دینا چاہیے، افضل کون سا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے۔
جی مفتی،
صدقے کی مختلف جو ہے وہ صورتیں ہیں، جہاں پر جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو اس اعتبار سے صدقہ کرنا وہ افضل جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ کسی جگہ پر لوگ پیاسے ہیں، پانی کا بندوبست نہیں ہے، وہاں پر پانی کا صدقہ کرنا سب سے زیادہ افضل ہو جائے گا۔ کسی جگہ پر جو ہے وہ لوگ غریب و نادار ہیں کہ بھوکے ہیں، تو وہاں پر کھانا کھلانے کا صدقہ کرنا جو ہے وہ افضل ہوگا۔ تو یوں مختلف جو ہے وہ صورتیں ہیں۔ جانوروں کو بھی کھلانا صدقہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انسانوں کو کھلانا زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب والا جو ہے وہ کام ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ موقع محل کی مناسبت سے جو ہے وہ صدقہ کیا جائے۔ البتہ کھانا کھلانا یہ صدقہ بہرحال فضیلت والا صدقہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ علماء نے بھی بیان کیا، حضور سید غوثہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے وہ اپنے اعمال میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ کرتا ہوں، اور یہ آپ کا کھانا کھلانے کا صدقہ جو ہے وہ اس کو آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو کھانا کھلانا یقیناً جو ہے وہ بہت اجر و ثواب والا کام ہے۔ اسی طرح جو موسم ہے اس اعتبار سے آیا میرے ذہن میں، کپڑے پہنانا، یہ بھی بہت عظیم صدقہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کے باقاعدہ فضائل جو ہے وہ وارد ہوئے کہ کسی نے کسی بے لباس کو لباس پہنایا تو اللہ پاک اسے جو ہے وہ یہ اجر عطا فرمائے۔ تو یہ موقع ایسا ہے کہ یقیناً کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سردی کا لباس جو ہے وہ نہیں ہے، یا اوڑھنے پہننے کو جو ہے وہ کمبل نہیں ہے، تو ایسے موقع پر یہ صدقہ جو ہے وہ زیادہ افضل جو ہے وہ قرار پائے گا۔ تو یوں موقع محل کی مناسبت کے اعتبار سے صدقہ دینا چاہیے۔ ایک بات انہوں نے، سائل نے محترم نے ہمارے بیان کی کہ گوشت کا صدقہ،
جی
گوشت کے صدقے میں جو ہمارے یہاں پر ایک لوگ رواج کے مطابق صدقہ سمجھتے ہیں، چیل کووں کو کھلانا، یہ پھیپڑے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اچھال اچھال کے کھلا رہے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے اصل میں، یہ جو ہے وہ ہندوانہ یا غیر مسلموں کا طریقہ ہے یہ۔ تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، غیر یعنی کہ چیل کوے جو ہے وہ یہ ان کو فاسق جانور جو ہے وہ شمار کیا گیا، تو ان کی دعوت کرنا، ان کو یوں جو ہے وہ کھلانا، تو یہ صدقے کے اعتبار سے درست جو ہے وہ نہیں ہے۔ جانور کو کھلانا ایک الگ پہلو ہے، وہ تو صدقہ ہوگا، لیکن ان کی اس طرح دعوت کا سلسلہ کرنا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، تو اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اس کے بجائے وہی گوشت آپ کسی مسلمان کو جو ہے وہ دے دیں،
ٹھیک،
تاکہ وہ جو ہے وہ اسے کھا لے۔
مجھ سے اس پہ بازو کر دی، ایک انہوں نے یہ بھی کہا کہ قبرستان میں دال چاول ڈالتے ہیں۔
جی قبرستان میں دال چاول ڈالنا، تو ایسی کسی بھی جگہ پہ دال چاول ڈالنا جس سے لوگوں کے پیروں میں جو ہے وہ آئے، تو اس میں رزق کی بیدبی بھی ہے۔ تو قبرستان میں دال چاول ڈالنے کے بجائے آپ نے اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کرنا ہے، تو کسی غریب کو وہ دال چاول دے دیں، اس کا جو ہے وہ ایک وقت کا روٹی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یا اگر کسی جگہ پر واقعی آپ کو دکھ رہا ہے جانور ہیں، جیسے کبوتر کئی جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں، مکے پاک میں، مدینہ پاک کے اندر کبوتروں کو دانہ ڈالا جاتا ہے، تو جہاں پر وہ جانور ہوتے ہیں ان کو وہاں پر وہ چیز ڈالی جائے، تو وہ پتہ ہے کہ بھائی ایک جگہ پر ہے، ہمارے یہاں کراچی
میں
کئی جو ہے وہ جگہ ہیں جہاں پر اس طرح دانہ ڈالا جاتا ہے، تو وہاں پر پھر پتہ ہے جانور بھی سارے جو ہے وہ جمع جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو وہ ضائع بھی نہیں ہوگا، پیروں میں بھی نہیں آئے گا، اور وہ ان تک پہنچ بھی جائے گا۔
مفتی یہ بھی ارشاد فرما دیا اس سوال کے ساتھ کہ مجھے اس کا تجربہ ہوا کہ بعض لوگوں کا ذہن بنا ہوا تھا کہ جی یہ کام کرنا ہے، اب جو ان کا ذہن بنا ہوا انہوں نے وہی کرنا ہے، یعنی سردیوں میں بھی نہ انہوں نے گولا گنڈا ہی بانٹنا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، یعنی بعض کا ذہن ہوتا ہے جی مسجد کا فرش بنوانا ہے، بعض کا ذہن ہوتا ہے جی لائٹیں لگوانی ہے، بعض کا ذہن ہوتا ہے کھانا کھلانا، ہر کسی کا اپنا مائنڈ سیٹ۔ اب وہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ افضل صدقہ وہ ہے کہ جس کی زیادہ ضرورت ہے، یہ ذہن بنے کیسے، اس کا کیسے بنے؟
دیکھیں بعض چیزیں تو وہی ہیں کہ لوگوں کو ایک دلچسپی جو ہے وہ ہوتی ہے اس کام سے،
جی
ایک یہ ہے کہ کسی نے فضیلت سنی اور اس کو وہ فضیلت جو ہے وہ کلک کر گئی کہ یار اب بس مجھے یہ والا جو ہے وہ, یہ تو ٹھیک ہے فضیلت والی بات تو اچھی ہے کہ بہت سارے فضائل ہیں, لیکن اس میں سے کسی کو یہ لگا کہ نہیں یار مجھے جو ہے نا یہ چیز اللہ پاک سے چاہیے کہ اللہ پاک مجھے جو ہے وہ جنت میں یہ چیز عطا فرما دے اور میں اس کے لیے یہ صدقہ جو ہے وہ کرتا رہتا ہوں, تو یہ تو اچھی بات ہے. لیکن ایک یہ کہ میرا دل جس کام میں خوش ہوتا ہے یا مجھے جو پسند ہے
جی,
تو اس اعتبار سے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ صدقہ کے اندر جو پسند کا معاملہ دیکھنا ہے یا جو ضرورت ہے اسے جو ہے وہ دیکھنی. جب مقصد ثواب کا مانا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس کام میں ثواب کم ہے اس کام میں زیادہ ہے,
ٹھیک ہے,
تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے آخرت کے لیے صدقہ کر رہا ہوں تو پھر آخرت میں جو چیز زیادہ اجر والی ہے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ میں جو ہے وہ بڑھوں گا. تو اس اعتبار سے اس معاملے کو دیکھ لینا چاہیے. اگرچہ پسند والے کے اندر بھی ہمیں قرآن کی تعلیمات ملتی ہیں, وہ مال کے اعتبار سے ملتی ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون,
کہ
تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم جو ہے وہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. اور اسی سے جو ہے وہ بزرگوں کا ہمیں عمل ملتا ہے کہ بعض بزرگ جو ہے وہ چینی صدقہ کیا کرتے تھے کہ انہیں چینی پسند تھی تو وہ کہتے تھے کہ میں چینی خرید کر پھر وہ صدقہ کرتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ آپ ڈائریکٹ پیسے بھی صدقہ کر سکتے ہیں, فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے تو اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی نیت سے یوں کرتا ہوں. تو اس اعتبار سے بھی حرج نہیں ہے, البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک ہے کہ اکثریت کا عمل اپنا وہ رکھے, یعنی میرا اکثر عمل یہ ہے کہ میں یہ والا رکھوں, لیکن دیگر فضائل بھی حاصل کرنے کے لیے دیگر مختلف صدقات کی اقسام جو ہیں انہیں بھی اختیار کرتا رہوں تاکہ تمام جگہوں سے جو ہے مجھے فضیلت ملے اور یہ تمام چیزیں ہی کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر سکیں.
آمین. الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی بھی بہت مختلف شعبہ جات میں, بہت کثیر شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے, مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ لے کے خدمت کر رہی ہے. تو جب بھی صدقہ خیرات اور ڈونیشن کا معاملہ ہو تو دعوت اسلامی کے جو مختلف شعبہ جات ہیں آپ اس کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملے.